نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اس دنیا میں رہتے ہوئے جن نیک کاموں کی توفیق ہمیں ملتی ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے عطا اور بخشش ہے اللہ کی طرف سے نعمت اللہ کا فضل ہے جامعہ ریاض العلوم کا یہ تیسرا سال شروع ہوا اور آپ کو اور ہمیں پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق نصیب ہوئی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے آپ کی عمر کے ایسے بے شمار بچے ہوں گے جنہیں یہ خیال تک نہیں آتا ہوگا کچھ وہ ہوں گے جنہیں خیال آتا ہوگا لیکن ہمت نہیں ہوتی توفیق نہیں ملتی اور کچھ وہ ہوں گے کہ جنہیں توفیق تو کیا ملتی اور خیال تو کیا کرتے الٹا آپ لوگوں کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ یہ کس چکر میں پڑے ہوئے تو پوری دنیا کا میلان جب مادیت پرستی کی طرف ہے مزاج سب کا مٹیریلسٹک ہو گیا ہے اور سب کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ مٹیریلزم کے لیے دنیاوی علوم حاصل کرنا ضروری ہے اس وقت آپ حضرات کا دوسری جانب رخ کرنا اور مدرسے میں آنا یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے اسی طرح ہم لوگوں کو آپ حضرات کی خدمت کے لیے توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں اور آپ کو بقول میرے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شکر میں ڈوب جانا چاہیے ابھی تو پڑھیں گے وہ الگ توفیق ہوگی محنت وہ الگ توفیق ہوگی استعداد بنے گی وہ الگ توفیق ہوگی فقط یہ گھروں سے نکل کر پڑھنے کے ارادے سے آئے ہیں یہی اتنی بڑی توفیق ہے کہ اس نعمت پر شکر میں ڈوب جانا چاہیے پہلی بات تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے جب کوئی نعمت ملتی ہے تو یہ اس نعمت کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور شکر کے تین رکن ہیں ایک تو دل اور دماغ سے شکر ادا کیا جائے دوسرا زبان سے شکر ادا کیا جائے اور تیسرا اعضائی جسمانی سے دل اور دماغ سے شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے دل اور دماغ سے کہ یہ نعمت مجھے محض اللہ کے فضل و کرم سے حاصل ہوگی اور اس نعمت پر جس طرح شکر ادا کرنا چاہیے میں کما حق کا ہوں شکر ادا نہیں کر سکتا زبان سے یہ کہ بات کہے گا دل اور دماغ میں جو بات آ رہی ہے اسے زبان پر لائے گا اور اعضائے جسمانی سے اس نعمت کے جتنے تقاضے ہیں ان سب کو پورا کیا جائے اب اس وقت طلب علم کی توفیق سے اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو سرفراز کیا ہے ہم بھی طلب علم ہی کے لیے اس مدرسے سے منسلک ہوئے آپ حضرات کو پڑھنے کے واسطے سے علم حاصل ہو رہا ہے، ہمیں پڑھانے کے واسطے سے علم حاصل ہو رہا ہے، بات ایک ہی ہے. تو ہمیں جو طلب علم کی توفیق حاصل ہوئی ہے اس کے شکر کا تیسرا رکن جو ہے دل اور دماغ سے تو یہ سمجھنا ہی ہے کہ اللہ ہی کے فضل سے یہ نعمت حاصل ہوئی ہے، اس میں ہماری اپنی کوئی طاقت نہیں ہے، اور اس کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے نہیں کر سکتے. زبان سے بھی یہ بات کہیں، اقرار کریں پورا سال، اور جسم کو طلب علم کے جتنے تقاضے ہیں ان میں صرف کریں. طلب علم کے تقاضے ہیں کہ محنت کی جائے، من جد وجد، جو شخص کوشش کرے گا وہ پائے گا. اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص کوشش نہیں کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا. کوشش کر کے، کمزور سے کمزور طالب علم جب کوشش اور محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی غیرت والے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جب کوئی کوشش کرتا ہے اچھائی میں اپنے آپ کو کھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے اس کی محنت کو، ضرور دیں گے کچھ نہ کچھ، دیر سویر ضرور ملے گا. عربی اول میں خوب محنت کی فیل ہوا، عربی دوم میں محنت کی فیل ہوا، عربی سوم میں محنت کی فیل ہوا، عربی چہروں میں محنت کی، ایک دم مشکات میں جا کر کے وہ ہونہار ہو جاتا ہے، دورے میں جا کے ہونہار ہو جاتا ہے. پھر فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کام لے کر، بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، مشکات شریف، جلالین شریف، ہدایت، یہ پڑھانا مقصود تھوڑا ہے. مقصود تو دین کی خدمت ہے جس کے نتیجے میں رضا الہی حاصل ہو. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل غوی طالب علم ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اسکول کھلوا دیتا ہے، اس کے ذریعے مدرسہ کھلوا دیتے ہیں، اس کے ذریعے مسجد کا کام کروا لیتے ہیں، اصلاح و تزکیہ کا کام اس سے لے لیتے ہیں، کوئی بھی کام لے لیتے ہیں. مقصود تو یہ ہے. تو طالب علم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری استعداد اچھی نہیں ہے، میں بہت زیادہ محنت کر رہا ہوں پر استعداد نہیں ہے تو مجھ سے کیا دین کا کام ہوگا، یہ نہیں سوچنا. یہ دیکھے کہ محنت کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ جو ذہین طالب علم ہے وہ اپنی استعداد اچھی بنا سکتا ہے، اور سستی اور غفلت میں وقت گزار کر یہ سوچتا رہے گا کہ دین کی خدمت کے لیے استعداد کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیں گے، اس لیے کہ اس نے کوئی محنت نہیں کی. من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا. ہمارے اکابر کی زندگیوں کو آپ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک نے محنت کی ہے، طلب علم میں محنت کی ہے، سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیا. العلم لا یوتی کا بعضہ حتی توتیہ کلہ، اور علم تو ہے ہی ایسی چیز کہ جب تک اسے سب کچھ نہیں دے دو گے. سب کچھ کا کیا معنی؟ گھر بار، بیوی بچے، ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، آرام، کھانا پینا، سب کچھ قربان نہیں کرو گے اس وقت تک علم اپنا اتنا حصہ بھی نہیں، سب ہی نہیں دیتا. تو اس کو تو سب کچھ چاہیے، ساری قربانیاں وہ تو مانتا ہے. تو کوشش اور محنت کو یہ نہ دیکھا جائے کہ ریزلٹ کیا ہو رہا ہے. جب کوئی طالب علم اخلاص کے ساتھ محنت کرتا ہے تو قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. وہ اساتذہ جو ہیں دل میں اللہ تعالیٰ ایسی بات ڈال دیتے ہیں کہ یہ بہت محنتی طالب علم، محنت کر رہا ہے لیکن ذہن بیچارے کا کمزور ہے. تو اس کے لیے پھر دعاؤں کا بھی بہت اہتمام ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کی ہمت افزائی کے لیے ڈانٹتے بھی ہیں کہ کہیں وہ سست نہ پڑ جائے، لیکن معلوم سب ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ بات ڈالتے ہیں. تو کوشش ہمیں کرنی ہے. سب سے پہلا تقاضا تو علم کا یہ ہے کہ محنت اور کوشش، پوری کوشش ہمیں کرنی ہے، اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اس لیے کہ جو شخص گناہ میں مبتلا رہتا ہے علم سے وہ محروم ہو جاتا ہے. علم نکوش کا نام نہیں ہے، علم تو ایک نور ہے جو سینے میں اترتا ہے اور دل کو منور کر کے، مضبوط کر کے، اس دل کو مجبور کرتا ہے کہ وہ پورے جسم کو حکم کرے کہ اس پر عمل کرے. یہ ہے علم. علم نکش کا نام نہیں ہے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اصطلاح شرع میں عالم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس علم ہو اور اس علم پر وہ عمل بھی کرتا ہو. العلماء ورثۃ الانبیاء میں جن علماء کی تعریف کی گئی ہے اس سے مراد یہ علماء ہے، مدرسے سے فارغ ہونے والے علماء مراد نہیں ہے. اگر کوئی درس نظامی سے فارغ ہو جائے 6 سال میں اور اسے عالم کا سرٹیفکیٹ مل جائے، لوگوں میں تو یہ عالم ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے، تو اللہ کے یہاں اور شریعت میں یہ عالم نہیں ہے. اصطلاح شرع میں عالم اسی کو کہتے ہیں جو علم پر عمل بھی کرتا ہو، علم کے مطابق اس کی زندگی. تو جو گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسے فطری ذہانت عطا فرمائی ہے، تو اس ذہانت کی وجہ سے علم کے نقوش تو اسے سارے ازبر یاد ہو جائیں گے، لیکن اس علم کا نفع نہ اسے پہنچے گا، جب اسے نہیں پہنچے گا تو آگے متعدی بھی نہیں ہوگا. تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی علم کا مرکز ہے. دل گندا ہو جائے گا تو اس میں پاک علم کیسے اٹھے گا؟ تو محنت خود کرنی ہے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. آداب جتنے ہیں ان سب کی رعایت، اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کرنا ہے، بہت ہی زیادہ. اور ہر طالب علم یہ کوشش کرے کہ میرے ہر ہر استاد کی مجھے دعا ملے، یہ مقصد بنا ہے. جب یہ مقصد ہوگا کہ استاد کی مجھے دعا ملے، تو دعا تو اس وقت ملے گی جبکہ استاد کا دل غیر معمولی طور پہ خوش ہو جائے گا، ایک قسم کی کوئی خاص خوشی محسوس ہوگی، تو اس کی زبان سے نکلے گی بات کہ اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں برکت دے. تو ہر طالب علم کو ہر استاد کی دعا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس لیے کہ اساتذہ کی دعا بہت قیمتی ہوتی ہے. تو اساتذہ کا ادب، استاد کے دل میں کدورت پورے سال میں ذرہ برابر نہ آئے، اس کا پورا اہتمام. اس لیے کہ کدورت سے علم کا فیض جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ پڑھا رہا ہے، لمبی لمبی تقریریں کر رہا ہے، کتنی کتنی محنت سے پڑھا رہا ہے، اور پڑھاتے پڑھاتے اوپر سے بھی فیضان ہوتا ہے علوم کا پڑھاتے پڑھاتے. اب کتنی بابرکت مجلس ہے، لیکن 10 طالب علم سے ایک وہ طالب علم جس سے استاد کی ناچاکی ہے اور استاد کے دل پر کدورت ہے، وہ ساری برکتوں سے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں برکت میں ہوں، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جتنا ان 9 کو حاصل ہو رہا ہے مجھے بھی اتنا ہی حاصل ہو رہا ہے. اور پھر تکرار میں جب بیٹھتے ہیں تو ان 9 کو وہ باتیں یاد نہیں ہیں جو 10ویں کو یاد ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی ناراضگی سے کون سا میرا نقصان ہوا، اسے کچھ حاصل نہیں ہوا، نقوش حاصل ہوئے ہیں، بس الفاظ یاد ہو گئے. اس علم پر عمل کی توفیق نہیں ملے گی اور اس علم کو آگے پھیلا بھی نہیں سکے گا. اور ایک وقت وہ آئے گا کہ جیسے غبی طالب علم کو اچانک ہی سارا علم حاصل ہو گیا اور یاد ہو گیا، تو اسی طرح اس ہوشیار طالب علم کو بعد میں کچھ یاد نہیں رہے گا، کچھ یاد نہیں رہے گا. تو اساتذہ کا ادب، تو سب سے پہلے محنت، گناہوں سے بچنا، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ سارے کام ایک ساتھ کرنے ہیں. یہ نہیں کہ سب سے پہلے محنت ہم شروع کر دیں پھر گناہوں سے بچنا. تقاضے ہیں علم کے حصول کے، ان کے بغیر علم حاصل نہیں ہوگا. خوب محنت کرنی ہے، محنت اس قدر کرنی ہے کہ آپ کے جو پڑھنے کے اوقات ہیں ان میں تو آپ کے پاس فرصت ہی نہیں ہونی چاہیے بات چیت کرنے کی. فارغ وقت میں بھی نظام بنائیں کہ 4 بجے سے 6 بجے تک ہمارا جو فارغ وقت ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1.25 گھنٹے، اس میں بھی ہم چائے پینے آرام کریں، تھوڑا تفریح کرنے اور پھر پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں. رات کو ہم کیسے بیٹھ سکیں؟ اب مدرسے کی طرف سے ممانعت ہے کہ ہر شخص 11 بجے سو جائے، قانون ہے. کچھ طلبہ ایسے ہونے چاہیے، ہر مدرسے میں ہوتے ہیں، جو صبح کو اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کی برکت سے مدرسے میں خوب ترقی ہوتی ہے. کچھ بچے ایسے بھی ہونے چاہیے جن کی عادت ہی ہو کہ فوراً سو جائے، 10:30 بجے کے وہ سو جائے اور جلدی اٹھ جائیں، تہجد پڑھیں، دعائیں کریں. اور ہر طالب علم کو ہفتے میں 1 آدھ مرتبہ تو ضرور اٹھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. اس لیے کہ دعائیں جو ہیں وہ بھی طلب علم میں بہت معین ہیں، اس سے بھی بہت کام بنتے ہیں. اساتذہ کی دعائیں شامل حال ہوں، ماں باپ کی دعائیں شامل حال ہوں، اور اپنی خود کی دعائیں عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے. تو محنت خوب کرنی. حضرت قاری صدیق بانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ویکینڈ کی جو چھٹی ہے وہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہوتی، ویکینڈ کی چھٹی اس لیے ہوتی ہے کہ وہ کام جنہیں ہم اپنی مشغولی کی وجہ سے دوران ہفتہ نہیں کر سکتے، ان کاموں کو ہم کر لیں تاکہ ذہن میں یکسوئی آ جائے. کپڑے دھونے باقی ہے، اور کوئی کام ہے جو ذہن میں اٹکا ہوا ہے، تو اس سے سیٹرڈے سنڈے فارغ ہو جائے تو منڈے سے سیٹرڈے تک پھر خیال نہیں آئے گا اس کا، اس لیے ویکینڈ ہوتا ہے. اور فرمایا کہ ویکینڈ کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے، ویکینڈ کی چھٹی کا، کہ پورے ہفتے میں جتنا سبق ہوا ہے اس کا دور ہو جائے. تو شروع تو کیجیے اس سال کہ جتنی کتابیں ہیں سب کتابوں کا ویکینڈ میں پورا دور کرنا، کچا پکا ہی صحیح، سرسری ہی صحیح، تمام کتابوں کا کرو. اور جیسے جیسے کتابیں بڑھتی جائیں، اسباق بڑھتے جائیں، تو ویسے ویسے کم کرتے جائیں، کہ بھائی اہم اہم یہ چار کتابیں ہیں اس کا تو کم از کم ہمیں مطالعہ کر لینا چاہیے. تو محنت خوب ہو. اور اسی طرح مطالعہ جو ہے، اور تکرار، پہلے آپ کے دو گھنٹے کی تکرار ہے پھر مطالعہ ہے، تو مطالعہ کے اندر تو آئندہ کل کا سبق دیکھنا چاہیے. ہر طالب علم کوشش کرے ہر کتاب کا ایک ایک حاشیہ لازمی کر لیں کہ ایک حاشیہ تو مجھے حل کرنا ہی. اور یہ چیز ایسی ہے کہ جب حاشیہ حل ہونا شروع ہو جائے خود بخود دوسرا بھی تیسرا بھی چوتھا بھی پڑھنے کا شروع ہو جائے. اب حاشیے کی طرف آپ دیکھتے ہی نہیں. بعض اصطلاحات ہے، قید اتفاقی، قید احترامی، عربی سوم میں آنے تک پتا نہیں ہوتا، اور استاد یہ سمجھ کر کے سمجھ رہے ہیں وہ بول جاتا ہے کہ بھئی یہ قید اتفاقی ہے، قید احترازی، تو جو بات سمجھ میں نے تو ہاتھ اٹھائے. بعد میں تنہائی میں پوچھے کہ آج آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا قید احترازی، اس کا کیا معنی ہے؟ تو پوچھنے سے، محنت کرنے سے یہ چیزیں آئی. خوب محنت کرنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ کہ کوئی نگرانی کر رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے، کیا ضرورت ہے نگرانی کرنے کی؟ آپ تو طالب علم ہیں، علم کی تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، تو جو کسی چیز کی تلاش میں نکلا ہوا ہے اس کی نگرانی کرنی پڑتی. خود محنت کرو، حفظ والے بھی، علمیت والے بھی، اور علم کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچنا ہے، اساتذہ کا خوب ادب کرنا ہے، کتابوں کا خوب ادب کرنا ہے. کتابوں کو پشت ہو جاتی ہے، کتابوں کو جس طرح ادب سے پکڑنا چاہیے نہیں پکڑتے. بائیں ہاتھ میں کتاب ہے، دائیں ہاتھ میں جوتیاں ہیں. کتابوں کا خوب، درسگاہ کا خوب ادب، آپس میں ایک دوسرے کا خوب احترام، دل میں ایک دوسرے سے کینہ نہ ہو، حقد نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو، پیار محبت کا ماحول ہو، نہ کسی سے دوستی نہ کسی سے دشمنی. اس لیے کہ طالب علم کا ذہن جو ہے وہ یکسو ہونا چاہیے. دشمنی ہوتی ہے تب بھی ذہن مشغول رہتا ہے، اور دوستی ہوتی ہے تب بھی ذہن مشغول رہتا ہے. دوستی سے ہمیں کیا ہے، ہم تو طالب علم ہیں. دوستی اپنی کتابوں سے کرو، دوستی اپنے اساتذہ سے کرو. اور مدرسے کے جو قوانین ہیں ان کی پوری رعایت. حضرت قاری صدیق باندھوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ علم کے حاصل ہونے کے موانع میں سے ایک معنی یہ ہے کہ طالب علم مدرسے کے قانون کی رعایت رکھے. یہ بھی معنی ہے، جسے استاد کو ناراض کرنا علم کے حصول کے لیے معنی ہے، گناہوں کا کرنا علم کے حصول کے لیے معنی ہے. تو مدرسے کا ایک چھوٹا سا قانون ہے جو شریعت میں فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، 11 بجے سو جاؤ، اب بغیر اجازت کے چھپ چھپ کے جاگ رہا ہے اور قانون کو توڑ رہا ہے، یہ علم کے حصول کے لیے معنی ہوگا، رکاوٹ بنے گا. تو مدرسے کے جتنے قوانین ہیں ان تمام قوانین کی پابندی، لباس جس انداز کا بتلایا جائے اسی انداز کا لباس پہنا جائے. دوسرے جو قوانین ہیں جو حقیقت میں مضر ہیں، جو باہر بھی نہیں ہونے چاہیے، نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل کی کیا ضرورت؟ آج پوری دنیا میں جو فساد ہے وہ موبائل ہی کی وجہ سے، ایک سبب فساد کا موبائل ہے. اس مہما اکبر و منف احمان میں داخل ہے، اس کے نقصانات بے شمار ہیں. اور نوجوان بچے موبائل ہاتھ میں لے کر کیا کیا کرتے ہیں وہ آپ سب کو معلوم ہے، ہم سے زیادہ معلوم. ان کو کیا ضرورت ہے موبائل؟ موبائل ہی کے ذریعے ڈرگ کی کتنی ڈیلنگ ہو جاتی ہے، موبائل کی وجہ سے ناجائز تعلقات کیسے رکھتے ہیں. کسی طالب علم کو موبائل نہیں رکھنا، ہمارے تو اساتذہ ہیں ان کے پاس موبائل نہیں ہے، بغیر ضرورت کے ہی حضرت موبائل نہیں رکھتے، ضرورت ہی تو رکھیں. تو موبائل بالکل نہیں بولے، اور ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈر کی ممانعت، اس لیے کہ وہ آتا ہے اور شیطان دوسرے رخ پہ لے جاتا ہے. الغناء ينبت النفاق في القلب، دل میں نفاق کو لاتا ہے، اور جس دل میں نفاق کا بیج بویا جاتا ہے اس دل کے اندر علم کیسے آئے گا؟ تو اگر یہ عادت بھی ہو کسی کو تو اسے اس کو چھوڑنے کا سب سے اچھا موقع مدرسہ ہے. دو تین مہینے آپ یہاں رہتے ہیں، دو ہفتے یہاں رہتے ہیں، کنسپٹ کی دلی تو اس سے بچے بھی، دعا بھی کر. اور ایسا کوئی گناہ جس سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے تو منع ہی ہے. اب داڑھی جو ہے، جب کوئی کاٹتا ہے شرعی داڑھی نہ ہو، ہم طالب علم ہیں، ہماری زندگی کے اندر اگر اللہ کی نافرمانی ہوگی تو ہم سے دوسروں کی ہدایت کا کام اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ تو مدرسے کے جتنے قوانین ہیں ان سب قوانین کی پوری پابندی ہو، صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہو. آپ سب بڑے ہیں تو مدرسے کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رہے. بات سے فارغ ہونے کے بعد ہر شخص یہ کوشش کرے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتوں میں ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز کا، تو ہوائی جہاز کے سفر میں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بیت الخلاء میں جانے کی ضرورت پیش آئی، تو اس میں وہ سنگھ کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ فارغ ہونے کے بعد اس کو دوبارہ صاف کر دیجیے تاکہ آپ کے بعد آنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، ایسا لکھتا ہوگا. تو بات تو بالکل سیدھی سادھی ہے کہ ہم اگر صاف کریں گے کسی اور کے لیے، وہ کسی اور کے لیے صاف کرے گا، تو ایک ہی مرتبہ صاف تو کرنا ہے. اور اگر الٹا ہوتا کہ ہر شخص یوں ہی استعمال کر کے چلا جائے تو ہر جانے والے کو صاف کرنا پڑے گا، تو ایک مرتبہ صاف تو کرنا ہی ہے ہر حالت میں. لیکن اس میں جو ہے تکلیف ہوگی، اس میں تکلیف نہیں ہوگی. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے تو کہا مفتی تقی صاحب سے، فرمایا کہ تقی میاں، یہ ہے آداب المعاشرہ جس کا یہ لوگ اتنا خیال کرتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے. ان کے یہاں کتنا خیال ہے کہ بعد میں آنے والے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. باتھ روم میں بہت زیادہ خیال کیا جائے، وہ شاور ہے تو اس کے ذریعے کونے سے ہر جگہ سے کوئی قسم کی گندگی نہ ہو، بال ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں. وضو خانے میں بھی اس کا خیال ہو، اس سے کہ کسی کو دیکھ کر تکلیف ہوگی، آداب المعاشرت کے خلاف ہے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو. پانی وہاں گرا ہوا ہے، ذمہ دار ہے تو ذمہ دار کا انتظار نہ کرے، خود بھی کیے. دو منٹ لگتی ہے بس پانی کو صرف پوش کر لینا ہے، اور اس وقت نیت یہ کرنے کہ اگر کوئی آئے گا ٹھنڈی ہے، اس کے پاؤں میں ٹھنڈک محسوس ہوگی پانی کی وجہ سے، اسے تکلیف ہوگی اور میں ہٹا لوں گا اس کو، کلفت سے بچے گا تو مجھے آخرت میں بھی ثواب ملے گا. تو صفائی کا بھی بہت زیادہ اہتمام، اور اپنے اوقات کی پابندی، وقت پر نماز میں آ جائیں. کوشش یہ کی جائے کہ اذان سے پہلے ہر شخص نماز میں حاضر ہو جائے، اور بناؤ اپنے نظام الاوقات اس طرح. اور آپ ذرا غور تو کرو اپنی زندگی پر کہ کتنے کتنے گھنٹے تم لوگ سوتے ہو. کیا طالب علم اتنے گھنٹے سوتا ہے؟ استاد کی کلاس میں آنے سے پہلے طالب علم کو بیٹھ جانا ہے. ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ استاد آئے اور طالب علم غیر حاضر ہو، لیٹ آ رہا ہو. مقصد جب بنائیں گے تو کیوں نہیں ہوگا؟ اسی طرح مسجد کے اندر وقت پر تعلیم میں جو کچھ نظام ہے، ختم خواجگاں کا نظام ہے، ذکر کا نظام ہے، جو نظام مدرسے کی طرف سے آپ کے لیے بنائے گئے ہیں اس میں اہتمام سے شرکت کریں. کھانے پینے کے معاملے میں جو آداب بتائے جاتے ہیں، ہاتھ دھو کر کے بیٹھیں، ہاتھ دھو سنت طریقے کے مطابق بیٹھیں. معذور ہے کوئی شخص اور وہ آرام سے بیٹھتا ہے، اس کی اجازت بھی ہے. تو بہرحال مدرسے کے قوانین کا بھی خیال رہے، اور سب سے اہم چیز جو ہے ان تمام چیزوں میں وہ تصحیح نیت ہے. اور اگر نیت کی تصحیح ہے، نیت یہ ہے کہ ہم یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر میرے خیال میں نہ ہم اساتذہ کو نہ آپ حضرات کو کسی کوتاہی کا خیال آئے گا. اسی کہ نیت جب یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو آدمی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرے گا. جب یہ خیال آ جائے گا کہ میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس سے میرا اللہ راضی ہونے والا ہے، تو اس کو سستی کیوں آئے گی کلاس میں بیٹھنے کی؟ مطالعہ کرنے کی سستی کیوں ہوگی؟ بلکہ ہر شخص یہ کوشش کرے گا کہ میں زیادہ سے زیادہ اور کروں، اور مطالعہ کروں، اور پڑھاؤں، ایک سبق مجھے زیادہ مل جائے، ہمیں پارٹ ٹائم سائٹ پر بھی کوئی پڑھائے، سیٹرڈے سنڈے بھی ہمیں کوئی سبق پڑھا لے، اس لیے کہ رضا الہی حاصل ہو. اخلاص نیت بھی مد نظر رہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ خوب برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس طرح عافیت کے ساتھ اس سال کو شروع کروایا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ اس سال کو پورا بھی کرائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما کر قبولیت سے نوازے، مقبولیت سے نوازے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ قابلیت بھی عطا فرمائے، مقبولیت بھی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مدرسے کو ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، بدنگاہی سے محفوظ فرمائے، اور یہاں آنے والے جتنے اساتذہ ہیں، طلبا ہیں، سب کے علوم میں، فیوز میں خوب برکت پیدا فرمائے، اور ہمارے اس مدرسے سے بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے دعات، بڑے بڑے مصنفین پیدا ہوں، اور اللہ تعالی ہم سب سے دین کی خوب خدمت لے لے، اور مدرسے کے لیے جتنے ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی اسباب کی ضرورت ہے اللہ تعالی ان سب کا غیب سے انتظام فرمائے. اب جو ہے ہر شخص ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے، یہ سمجھ کر آج سے پڑھنا اور مدرسے میں رہنا شروع کریں، تاکہ پچھلی زندگی میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اسے پیچھے ہی رہنے دیں، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر فارغ ہو جائیں اس کہ اب ہمیں نئی زندگی شروع کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وسلم.